شرم و حیا پابند شریعت، یہ نیک خواتین.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر دعا کی، اللہم اغفر لی وارحمنی، یعنی اے اللہ پاک مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، نمازی تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ پاک کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھ اور اس کے بعد دعا مانگ. راوی کا بیان ہے اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، پھر فارغ ہو کر اللہ پاک کی حمد بیان کی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تو دعا مانگ قبول کی جائے گی، وہ دعا مستجاب ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے ضم درود و سلام، قبر میں حشر میں یہ رکھے گا عاصیوں کا بھرم درود و سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اسلامی معاشرے میں نیک خواتین کا کردار ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور ایک نیک عورت نہ صرف اپنے گھر کو سکون اور محبت کا گہوارہ بناتی ہے بلکہ اپنی بہترین تربیت کے ذریعے ایک صالح نسل کو پروان چڑھاتی ہے. اور ماں کی گود پہلی درسگاہ کہا جاتا ہے. جب یہ پہلی درسگاہ نیک خاتون کی ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی خاتون کی ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والی خاتون کی ہو، تو پھر جو اولاد تربیت حاصل کرتی ہے وہ بھی ایک بہترین اولاد بنتی ہے. الحمدللہ اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والی خواتین کا ذکر خیر سن رہے ہیں، اور اس میں الحمدللہ موضوع ہوتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے والی خواتین. پہلا سیگمنٹ ہے
یہ نیک خواتین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابی رسول ہیں حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ. ایک تو حسین سین ادھر سواد ہے،
سواد کے ساتھ
ان کی پھپھی جان یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تمہارا شوہر ہے؟ عرض کی، جی ہاں. فرمایا، تمہارا اس کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ عرض کی، میں ان کے کسی کام میں کوتاہی نہیں کرتی مگر جس کام سے میں عاجز آ جاؤں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے سلوک پر غور و فکر کر لو، کیونکہ تمہارا شوہر ہی تمہاری جنت اور جہنم ہے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر.
یہ حدیث جو ہے طبقات کبریٰ لابن سعد میں ہے. اب دیکھیں کہ شوہر کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ کی تربیت فرما
رہے ہیں
کہ جنت و دوزخ کے تمہارا شوہر
جو ہے
جو بھی سلوک کرتی ہو غور کر لو. مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا.
ماں کا ہے.
عورت پر سب سے زیادہ کس کا ہے؟ شوہر کا. شوہر کا حق سب سے زیادہ ہے. میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 1162، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ پاک کے سوا کسی کو سجدہ کرے تو ضرور عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اچھا، اب اس حدیث کو ہم سمجھتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے.
سبحان،
آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں، خاوند کے حقوق بہت زیادہ ہیں، عورت اس کے احسانات کے شکریہ سے عاجز ہے،
اللہ اکبر،
اس لیے خاوند ہی اس کے سجدے کا مستحق ہوتا۔ خاوند کی اطاعت و تعظیم اشد ضروری ہے، اس کی ہر جائز تعظیم کی جائے۔ یعنی عورت اپنے شوہر کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی، اب وہ اسلامی بہنیں جو شادی شدہ ہیں چاہتی ہیں کہ ہم سعادت پائیں اور دائمی راحت ہمیں نصیب ہو دنیا میں آخرت میں، تو شوہر کی فرما برداری کریں۔ جنت کی طرف ایمان والا جانا چاہتا ہے، مسلمان چاہتا ہے کہ میں جنت کی طرف جاؤں، میرا مالک مجھے راضی ہو کر جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ وہ اسلامی بہنیں جو شادی شدہ ہیں اللہ پاک کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اپنے شوہر کی اطاعت کریں۔
سبحان اللہ،
شوہر کی اطاعت کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی تربیت کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ ایک باپ کی طرح پوری امت کی تربیت کر رہے ہیں۔
سبحان اللہ،
اچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت باپ کے لیے بھی ہے، ماں کے لیے بھی ہے، شوہر کے لیے بھی ہے، بیوی کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، سیٹھ کے لیے بھی ہے، ملازم کے لیے بھی ہے، پڑوسی کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، چھوٹوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے آپ کی تربیت ہے۔
بے شک،
اچھا کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، ظاہر کے بارے میں، باطن کے بارے میں، نظر کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں، زبان کے بارے میں، کان کے بارے میں، ہاتھ کے بارے میں، پاؤں کے بارے میں، سوچ کے بارے میں، خیال کے بارے میں، ارادے کے بارے میں۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے
شک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی ہے، وہ ہم تربیت لیں اور سیرت کی کتابیں پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں اور حدیث کی شروحات پڑھیں۔ دیکھیں حدیث پڑھ کر ہم سمجھ جائیں گے، اتنے بڑے عالم تو نہیں ہم بھائی،
بالکل ایسے
جنہوں نے سمجھی، جو اس کے اہل ہیں انہوں نے جو سمجھائی وہ کریں۔ ابھی ہم نے حدیث پڑھی تو ہم نے مفتی احمد یار خان نعیمی کی شرح پڑھی جو آپ نے لکھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تربیت کی ہے۔
کیا بات،
ہم تربیت لینے والے بنے، سیکھنے والے بنے، عمل کرنے والے بنے۔ تو عورت کی تربیت کے شوہر کے حقوق تجھ پر کیا کیا ہیں میرے نبی نے بتا دیا۔ ارشاد فرمایا عورت جب پانچوں نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے،
سبحان اللہ،
اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔
واہ، سبحان اللہ،
اور کیا چاہیے،
کیا بات ہے،
اور کیا چاہیے،
کیا بات،
مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے،
سبحان اللہ،
مل گئے مصطفیٰ کیا چاہیے۔
مصطفیٰ کریم جنت کی بشارت ارشاد فرما رہے ہیں، کیا بات ہے،
اور جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور عورت جنت میں داخل ہو گئی نا، وہ جنتی حور سے بھی زیادہ فضیلت والی،
واہ کیا بات،
ہمیشہ کی زندگی،
سبحان اللہ۔
یعنی سمجھیں کہ جو جنتی ہوں گے نا، سارے سارے جنتی بادشاہ ہوں گے۔ وہ بادشاہ کیا ہوتا ہے، بادشاہ تو مر جاتا ہے، سلطنت ختم ہو جاتی ہے، اس کی سلطنت ختم نہیں ہوگی،
فنا ہونے والی۔
اور یہ کسی جنتی کی زوجہ بنے گی نا، یہ تو ملکہ بن جائے گی۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرما دی، پانچوں نمازیں ہیں
جی،
رمضان کے روزے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہے، شوہر کی اطاعت ہے،
اور جنت میں جس دروازے سے،
جس پر سے دروازے چلے جائے۔
کیا بات،
اچھا ایک عورت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کر حاضر ہوئی، اللہ پاک نے مردوں پر جہاد فرض فرمایا، اگر یہ زخمی ہو تو ثواب ملتا ہے، شہید ہو جائیں تو رب کے پاس زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، ہم عورتیں ان کے گھر بار کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جس عورت سے بھی ملو اسے بتا دو کہ شوہر کی فرما برداری کرنا، اس کے حق کو پہچاننا جہاد کے برابر ہے.
واہ سبحان اللہ.
اور تم میں بہت کم عورتیں ایسا کرتی ہیں.
اللہ اکبر.
نبی کو تو سب پتہ. یہ حدیث پاک, پہلی والی جو حدیث پاک, یہ مسند امام احمد کی ہے اور دوسری الترغیب والترہیب کی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ وہ زرد رنگ کے پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سیاہ یعنی بلیک کلر کے پہاڑ پر لے جائے, اور یہ سیاہ پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سفید پہاڑ پر لے جائے, تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے. مسند امام احمد کی یہ حدیث پاک. اب اس حدیث کو ہم سمجھتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے.
سبحان اللہ.
فرماتے ہیں کہ یہ فرمان مبارک مبالغے کے طور پر ہے. سیاہ اور سفید پہاڑ قریب قریب نہیں ہوتے, بہت دور دور ہوتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ خاون جو ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر مشکل سے مشکل کام کا حکم دے تب بھی بیوی اسے کرے. کالے پہاڑ کا پتھر سفید پہاڑ پر پہنچانا سخت مشکل ہے کہ بھاری بوجھ لے کر سفر کرنا ہے. مگر شوہر نے کہا تو مشکل سے مشکل کام کہے, خلاف شرع نہ ہو.
خلاف شرع نہ ہو.
اب شوہر کے نماز نہ پڑھ,
استغفر
اللہ, منے رمضان کو روزہ نہ رکھ, کیسے بے پردگی یا دیگر اور بھی چیزیں, وہ اس پر اس کی بات نہیں مانیں گے. تو بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے, فرما برداری کرنی ہے, اس کی تاکید ہے, اس پر اجر ہے, اس پر ثواب ہے, یہ جنت کا راستہ ہے انشاءاللہ الکریم. اگر یہ جو میری بہنیں شادی شدہ ہیں ایسا کریں گی کہ شوہر کی اطاعت ان کے لیے باعث عظمت یہ سمجھ لیں گی, گھر امن کا سکون کا گہوارہ بن جائے گا.
سبحان اللہ.
اور اللہ کریم کرم فرمائے, پھر دیکھیں گھر میں کیسا سکون ہوتا ہے. ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں فلاں بن فلاں ہوں. فرمایا میں نے پہچان لیا, اپنا کام بتاؤ. عرض کی مجھے اپنے چچا کے بیٹے فلاں عابد سے کام ہے. فرمایا میں نے اسے بھی پہچان لیا. عرض کی اس نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. مجھے بتائیں عورت پر شوہر کا حق کیا ہے.
صحیح.
اگر مجھ میں اس کا حق ادا کرنے کی طاقت ہوئی تو میں شادی کروں گی, ورنہ شادی نہیں کروں گی. فرمایا مرد کے حق کا ایک جز یہ ہے, اگر اس کے دونوں نتنے خون اور پیپ سے بہتے ہوں,
اللہ اکبر,
عورت اسے اپنی زبان سے چاٹے, تب بھی شوہر کے حق سے بری نہ ہوئی. اگر آدمی کا آدمی کو سجدہ روا ہوتا یعنی جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا جب شوہر اس کے پاس آیا کرے وہ اسے سجدہ کیا کرے, کیونکہ خدا نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے. یہ سن کر اس عورت نے عرض کی, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں کبھی شادی نہیں کروں گی. مستدرک للحاکم کی یہ حدیث ہے. تو دیکھیں شوہر کے حقوق کتنے ہیں. بھائی میں کہہ رہا ہوں, اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں تو حدیث سنا رہا ہوں نا بھائی, کہ آپ تو مرد ہیں تو آپ تو مردوں کی فیور کر رہے ہیں. ارے بھائی فیور نہیں کر رہے, حدیث سنا رہے ہیں, اور آپ اگر اس کو فالو کریں گی تو در حقیقت آپ کی فیور ہے.
بالکل ایسی.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب پڑھیں سمجھیں, اللہ کرے تو یقین مانیں. وہ فرمایا اے عورتو, اللہ پاک سے ڈرو اور اپنے شوہروں کی رضا کو لازم پکڑ لو. اگر عورت جان لے کہ شوہر کا حق کیا ہے تو وہ صبح و شام کا کھانا لے کر کھڑی رہے. امیر علیہ سنت نے پردے کے بارے میں سوال جواب اس کے اندر بھی وہ لکھے ہیں, اور بھی بزرگوں نے بڑی باتیں لکھی ہیں. بات ہے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی. سنت نکاح ایک رسالہ ہے, اس میں امیر اہل سنت نے جو نصیحتیں لکھی ہیں شوہر کو وہ بھی ہیں, اور جو بیوی کو دلہا اور دلہن کو نصیحتیں لکھی ہیں وہ بھی. اس کا مطالعہ کیا جائے. اور ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اشاعتی دار تو دھڑا دھڑ کتابیں اسلامی بھائیوں کے لیے بھی, اسلامی بہنوں کے لیے. ہم پڑھنے والے بنے, ہم سمجھنے والے بنے, ہم بتانے والے بنے, آگے پہنچانے والے بنے. ایک رسالہ ہے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے.
کیا بات ہے.
ایک رسالہ بیوی کو کیسا ہونا چاہے, تو دونوں پڑھیں بھائی. اب وہ دوسرے کا پڑھ رہا ہے کہ تو ایسی نہیں دیکھے اس میں یہ لکھا ہوا ہے. ارے بھائی تو ایسا ہے,
اپنا پہلے پڑھے,
اپنا پڑھنا تو بھائی. دیکھیں کہ ایک بات جو کہ توجہ طلب ہے کہ بڑے چھوٹوں پر رحم کریں, اور چھوٹے کیا کریں, بڑوں کا احترام کریں. پہلے تو احترام کر پھر تجھ پہ شفقت کروں گا. وہ کہہ رہا ہے کہ تو پہلے شفقت کر پھر ادب کروں گا, ابھی تو کبھی بھی نہیں ہوگا.
اللہ اکبر.
تو بھائی آپ پہل کر لیں, آپ نے نہیں کہ میں پہل کر لوں نا بھائی. بڑا پہل کر لے, چھوٹا پہل کر لے, چھوٹے کو زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ پہل کرے. اچھا بڑے کو یوں حق بنتا ہے کہ وہ بڑا ہے شفقت کرے. تو اسی طرح اگر شوہر اپنے حقوق نہیں پہچانتا, اس کو پہچاننا چاہیے.
بالکل.
تو عورت جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے, شوہر کے حقوق سمجھے اور پوری کرے. انشاءاللہ شوہر بھی انسانی ہے نا,
مانی جائے گا. بالکل ایسے ہی,
کبھی دل نرم ہوگا. امیر اہل سنت نے 12 نصیحتیں کی ہیں, وہ بھی میں عرض کر دوں. شوہر کی طرف سے ملنے والا ہر حکم جو خلاف شرع نہ ہو بجا لانا ضروری ہے. سیکنڈ, اپنے شوہر اور ساس کا کھڑے ہو کر استقبال کیجیے.
اللہ اکبر.
اور کھڑے ہی ہو کر رخصت بھی کیجیے. دن میں کم از کم ایک بار ممکن ہو تو ساس کی دست بوسی کیجیے.
سبحان اللہ,
ماں کی طرح ہے نا. اپنی ساس اور سسر کا والدین کی طرح اکرام کیجیے. ان کی آواز کے سامنے اپنی آواز پست رکھیے. ان کے اور اپنے شوہر کے سامنے جی جناب سے بات کیجیے.
کیا بات ہے.
شوہر ضرورتاً سزا دینے کا مجاز ہے. جو شریعت نے جس طرح جس قدر ہے اس کی تفصیل ہے. ایسا ہو تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے. غصہ کر کے یا زبان درازی کر کے گھر سے روٹ کر آ جانے کی صورت میں آپ پر میکے کے دروازے بند. ہاں بغیر روٹے شوہر کی اجازت کی صورت میں جب چاہے میکے آ سکتی ہیں. اپنے میکے کی کوتاہیاں شوہر کو بتا کر غیبت کے کبیرہ گناہ میں نہ خود مبتلا ہوں, نہ اپنے شوہر کو سننے کے گناہ کبیرہ میں ملوث کریں. اپنی بے علمی اور لا علمی کو ڈھانپنے کے لیے اس طرح کہہ دینا, مجھے تو والدین نے یہ سکھایا, سخت حماقت ہے. بار شریعت حصہ ساز سے نہ نفقے کا بیان, زوجین کے حقوق وغیرہ کا مطالعہ کر لیجیے. اپنے لیے کسی قسم کا سوال اپنے شوہر سے کر کے ان پر بوجھ مت بننا. اگر وہ مقرر کردہ حقوق ادا نہ کریں تو مانگ سکتی ہیں. مہمان کی خدمت سعادت سمجھ کے کرنا. اس کے اخراجات کے معاملے میں شوہر پر بھیجا بوجھ مت ڈالنا. اور امیر اہل سنت نے در حقیقت یہ نصیحت ہے نا اپنی بیٹی کو کی ہے. اب امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ اپنے والد سے طلب کر لینا, انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی, اور اگر وہ خوش دلی سے رضا مند ہوں تو ان کی سعادت مندی ہوگی. شوہر کی اجازت کے بغیر ہرگز گھر سے باہر نہ نکلیں.
کیا بات. اگر اسلامی بہنیں ان نصیحتوں پر عمل کریں تو گھر تو امن کا گہوارہ
بالکل بن جائے گا. اور یہ تو سمجھیں کہ اس کی اگر وضاحت کریں تو یہ اور کافی. ہاں جی,
ایک ایک مدنی پھول پورا ٹاپک ہے. سبحان اللہ. مدنی چل کے ناظرین, اللہ پاک ہمیں بزرگوں کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور گھر کو امن کا گہوارہ بنانے والے جو مدنی پھول ہیں ان کو جاننے کی, پڑھنے کی, عمل کرنے کی سعادت دے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں.
میرا نگرانے پاکستان سے یہ سوال ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے درمیان رشتہ داریاں کیسی تھی؟
مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے درمیان رشتہ داریاں ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت محمد بن ابی بکر, یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ستیلے بیٹے ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن ابی بکر کے ستیلے باپ, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد آپ کے ستیلے بہن بھائی ہیں. صدیق اکبر کی وفات کے بعد آپ کی زوجہ اور محمد بن ابی بکر کی والدہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا. حضرت علی کے نکاح ہونے کے بعد حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کے ہاں دو بیٹے اون و یحییٰ رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے. تو یہ دونوں بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کے اخیافی بھائی, ماں کی طرف سے بھائی ہوئے. تو اس طرح صدیق اکبر کی اہل بیت سے رشتہ داری ہوئی. اچھا مزید سنیں. صدیق اکبر کے نواسے عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں. امام حسن مجتبی نے اپنی بیٹی حضرت ام الحسن رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام سے کیا جو کہ حضرت اسما بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں. تو صدیق اکبر کے نواسے امام حسن کے داماد ہوئے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد صدیقی علوی فاطمی حسنی ہوئی. اچھا اور سنیں, حضرت امام حسین اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما دونوں آپس میں ہم زلف, دونوں کی ازواج آپس میں سگی بہنیں. اس طرح صدیق اکبر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں کی بہوؤں سگی بہنیں ہوئیں, اور امام حسین اور محمد بن ابی بکر کے ہم زلف ہونے کے سبب آپس میں رشتہ داری ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام جعفر صادق کی زوجہ ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہیں. رشتہ داری ہو رہی ہے نا. تو اس طرح امام جعفر صادق کی اولاد صدیقی علوی اور فاطمی ہوئی. تو آپس میں صحابہ اور اہل بیت کی سچی محبتیں, رشتے داریاں ہیں آپس کے اندر.
کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ پروگرام میں سوال شامل کرنا چاہیں تو نمبر نوٹ فرما لیجئے 0316-888-2625. ممکن ہوا تو آپ کے سوالات کو, آپ کے تاثرات کو پروگرام میں شامل کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اولاد کی تربیت کیجیے.
یہ نیک خواتین, یہ نیک خواتین.
بڑی نعمت ہے اولاد.
جی,
اس نعمت کا شکریہ کیا ہے؟
سبحان اللہ,
اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ان کو اللہ رسول کی محبت سکھائیں, ان کی نیک تربیت کریں, ان کو با کردار بنائیں, با اخلاق بنائیں, نیک مسلمان بنائیں, بڑوں کا ادب سکھائیں, چھوٹوں کا احترام سکھائیں. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا, وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت کرے. یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2031. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ شرح کرتے ہیں, یعنی وہ ہماری جماعت سے یا ہمارے طریقے والوں سے یا ہمارے پیاروں سے نہیں یا ہم اس سے بیزار ہیں, وہ ہمارے مقبول لوگوں میں سے نہیں. بچے بدتمیز ہیں, بد اخلاق ہوتے جا رہے ہیں, کسی کا لحاظ نہیں کرتے, مہمانوں سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں, بچوں کے ساتھ بھی برے طریقے سے پیش آتے ہیں. تو والدین بھی اپنے بچوں کی بدتمیزی کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, کالج یونیورسٹی میں ابھی اسٹوڈینٹس تو ہیں, وہ تو ٹیچرس فائر کر دیتے ہیں بھائی, جھگڑے کرتے ہیں, مارتے ہیں, توبہ استغفر اللہ. بنیادی وجہ کیا ہے کہ اولاد کو شروع سے بڑوں کا ادب نہیں سکھایا گیا. بچپن میں جب بچے چلا کر بات کرتے ہیں, بات کا جواب بد اخلاقی سے دیتے ہیں, تو والدین اور گھر کے دیگر لوگ خوش ہوتے ہیں.
چھوٹا بچہ اس طرح بولتا تھا,
بچے کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا تیز ہے, ہوشیار ہے, یہ
بعد میں پتہ چلے گا.
ہاں جی, کتنا تیز ہے, کتنا ہوشیار ہے. تو تعریف سن کر بچوں کی عادت دھیرے دھیرے وہ
پختہ ہو جاتی
ہے. اب یہی پھر وبال جان بدنامی کا باعث بنے گی. تو ادب, احترام, تعظیم, شفقت. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, لیس منا من لم یرحم صغیرنا, جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے. تو بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں تو چھوٹے بھی بڑوں کا ادب کریں گے. بڑوں کے لیے فرمایا نا, ہاں, وہ چھوٹوں پر رحم کریں, وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے. آج کل چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کی عزت نہیں کرتا, اس کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ بڑوں کا چھوٹوں پر روب جمانا, مارنا, جھاڑنا ہے, دونوں طرف سے ہے نا.
بالکل ایسے.
تو بڑا بھائی شفقت نہیں کرے گا تو چھوٹے بھائی نے باغی ہونا ہے, بدتمیز ہونا ہے. بڑا بھائی شفقت کرے تو چھوٹا دل سے اس کا ادب کرے گا, احترام کرے گا. عزت کرو, عزت لو,
لو.
عزت دو, عزت,
عزت لو.
اچھا, والدین, چچا, ماموں وغیرہ بھی بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں تو بچے بھی ادب سیکھیں گے. اولاً تو والدین اور دیگر بڑے لوگ اپنے آقا مولا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ پیش آنے کے انداز کا مطالعہ فرمائیں۔ حسنین کریمن کندھوں پر سواریاں کرتے ہیں، اکلی صلاۃ والسلام انہیں اپنی گود میں بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر اوپر سے چادر اوڑھ لیتے ہیں، اپنی شہزادی کی شہزادی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادی امامہ رضی اللہ عنہا، وہ کم سین ہیں، چھوٹی بچی ہیں، آقا کندھے پر بٹھا کر صحابہ کے درمیان تشریف لاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا اس لیے کہ عرب بچیوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، آقا بچی کو کندھے پر بٹھا کر لائے۔
واہ کیا بات،
یہ ایک تربیت تھی، توجہ دلانی تھی، تربیت
کا انداز ہے
جی۔ اچھا، لینے دینے کے معاملات، بچوں سے گفتگو کا انداز عزت و احترام والا، تو بچہ کاپی کرے گا، تو بچہ بھی اوئے کرے گا جی بیٹا، جی آپ بھی بیٹا، یہ جمع کا صیغہ استعمال کرو، تو آپ بیٹا، آپ آئے نہیں، آپ نے دیر کر دی، تھوڑا دھیما لے جا، محبت والا۔
چیخ چیخ کے والدین چیخ چیخ کے بولتے ہیں تو بچے بھی چیخ کے بولیں گے،
اور آپس میں لڑیں گے میاں بیوی تو ان کی تربیت ہو جائے گی،
وہ بھی لڑائی سیکھیں گے۔
قرآن کریم کا ادب بچوں کو سکھانا چاہیے، دینی کتب کا سکھائیں، کاغذات، اخبارات، وہ بازاروں میں پڑے ہوئے ٹکڑے اٹھانے کا سکھائیں، کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ٹیچر کے ساتھ کیسے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، یہ سکھائیں۔ ٹیچرز والدین کا ادب و احترام سکھائیں، ٹیچرز والدین کا سکھائیں، والدین ٹیچر کا سکھائیں، اور بڑوں کو آتا دیکھ کر کھڑے ہونے کا کہیں۔ اس موضوع پر بچوں کو احادیث یاد کرائیں، بیٹا امی کے آپ نے پاؤں نہیں چومے، او امی کے پاؤں چومے بیٹا، اب اچھا ماں کہ کیوں ابو کو سلام نہیں کیا آپ نے، ابو کو سلام تو کرو بیٹا، وہ ایک دوسرے کا اس طرح سکھائیں کہ امی میں نے یہ کرنا ہے، ابو سے پوچھا بیٹا، نہیں نہیں پہلے ابو سے پوچھ لیں آپ، اب یہ کہ وہ تیرا باپ ہی ایسا ہے، میں کیا کروں، میں تو چاہتی ہوں، تو تیرا باپ ہی نہیں مانتا، ارے بھائی کیوں بزن کر رہا ہے، اور باپ کہے کہ تیری ماں جو ہے نا یہ چڑیل، یہ گلے پڑی ہے نا جب سے، ارے بھائی استغفر اللہ، یہ انداز کیوں اختیار کر رہے ہیں آپ، بچوں کے علاوہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور بچوں کے سامنے تو لفظ چڑیل بھی سکھا دیا آپ نے۔ اچھا، دل آزاری کے تعلق سے بچوں کو بتائیں، بلا وجہ کسی کی بے عزتی، دل آزاری، تکلیف دینا گناہ ہے، یہ بتائیں، اللہ پاک ہمیں توفیق دے اپنی اولاد کی ہم اچھی تربیت کریں۔
مدنی چلنے کے ناظرین، اولاد کی تربیت کرنے کے لیے خود با اخلاق ہونا بھی ضروری ہے، اچھا اخلاق ہوگا، اچھا انداز ہوگا تو اولاد بھی انشاءاللہ اچھے اخلاق سیکھے گی، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، عورت اور پردہ۔
یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔
جی سیدی،
اب فیشن کے تعلق سے ہم کچھ
گفتگو چل رہی تھی، آپ
موجودہ جو فیشن ہے، یہ قرآن سنت، پردے کے احکام، اسلامی روایات، اسلامک ویلیوز جس کو کہتے ہیں، شرم حیا کے منافی خلاف۔ اب فیشن تو کرنا ہی اس لیے کہ نمایاں ہو جائیں، سب دیکھیں، توبہ استغفر اللہ، بے پردہ کیوں ہے، دیکھے کوئی کیا کہیں، توبہ استغفر اللہ، خوبصورت لباس، حسن کی نمائش، شرم آتی کہتے ہوئے بھی بھائی کیا کہیں۔ اب عورتوں کو فیشن کے بغیر بھی بلا ضرورت گھروں سے نکلنے سے رب کائنات نے منع کیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اب جاہلیت کی بے پردگی اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے، عورتیں اطراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت کو ظاہر کرتی تھیں، اپنی استغفر اللہ خوبیوں کو ظاہر کرتی تھیں تاکہ غیر مرد اسے دیکھیں، اور لباس ایسے پہنتی تھیں جس سے جسم پوری طرح ڈھکتا نہیں تھا۔ تو اب وہی جہالت کا انداز اپنایا جا رہا ہے، عقل کی پستی کہیں اور کیا کہیں اس کو، بے پردگی، بے حیائی کو فیشن کا نام کہ جی ماڈرن دور ہے، ترقی کا، ارے بھائی ماڈرن دور ہے تو کیا ترقی، لباس کم کریں گے تو ترقی ہو جائے گی، دوپٹہ اتار دیں گے تو ترقی ہو جائے گی، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ پاک کا سچا کلام جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ جہالت کا انداز ہے، بے پردہ نہ رہو، اور اگر مجبوراً گھر سے نکلنا پڑے تو کیا طریقہ ہو، سنیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ.
اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے. واضح طور پر فیشن کی تردید کی جا رہی ہے نا، جو ناجائز فیشن ہے، بے پردگی ہے. خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مجبوراً نکلنا پڑے تو چادر وغیرہ اوڑھیں یا برقعہ پہنیں، مکمل پردہ کریں، پہچانی نہ جائیں، غیر مرد انہیں دیکھ نہ سکیں. اور یہاں تو فیشن کیا جا رہا ہے کہ لوگ دیکھیں، استغفر اللہ. تو جہالت کا انداز کیا تھا کہ آزاد عورتیں اور باندیاں دونوں قمیض دوپٹہ پہنے چہرہ کھول کر نکلتی تھیں، تو اس پر آزاد عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ چادر سے جسم ڈھانک کر، چھپا کر، سر منہ چھپا کر جو باندیاں ہیں ان سے اپنی وضع ممتاز کر دیں، تاکہ کوئی شخص ان کے متعلق بری خواہش نہ کرے. تو اگر آزاد مسلمان عورتیں اس طرح چادر اوڑھ کر، چہرہ ڈھانپ کر باہر نکلیں گی، انہیں دور سے پہچان لیا جائے گا، اور یہ عزت دار و با حیا خواتین ہیں. گویا فیشن کے ذریعے بے پردگی کرنا عزت اور با حیا لوگوں کا کام ہے، اور اس سے ان کی عزت محفوظ رہے گی اگر با پردہ رہے گی، ستائی بھی نہیں جائیں گی. اور بھی خرابیاں ہیں فیشن کی، انشاءاللہ وہ یار زندہ صحبت باقی تو اگلی بار انشاءاللہ عرض کریں گے.
اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شہزادیاں اور امہات المومنین کی سیرت پر ہماری اسلام بہنوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں.
گران پاکستان سے میرا یہ سوال ہے کہ گھر کی خواتین دینی کام کی وجہ سے باتیں سناتی ہو تو ملکہ کو کیا کرنا چاہیے؟
دل بڑا رکھنا چاہیے، دین کا کام صبر سے ہوتا ہے، قربانی سے ہوتا ہے. کوئی اصلاح کی بات کرے تو قبول کر لیں، اور اگر کوئی بے جا تنقید کر رہا ہے تو خاموش رہیں،
صبر کر لیں،
اور جب تک شرن لازم نہ ہو جوابی کاروائی نہیں، صبر کریں. کوئی بات بری لگے تو نبی کو یاد کریں.
سبحان اللہ،
ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے، تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسلام کا پیغام دیا تو آزمائش، رکاوٹ اور حملے اور تکلیفیں اور بائیکاٹ اور ہٹنگ اور مٹی پھینکی جا رہی ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، تو ہوا ہے نا بھائی، اللہ کی پناہ. دینی ذہن اگر کسی کا نہیں ہے تو ہمارے اچھے رویے سے اللہ چاہے گا تو دینی ذہن بنتا جائے گا. گھر والوں کو دینی ماحول سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں، غوث اعظم کا مرید بنانے کی کوشش کریں. تنقید اگر کوئی کرے تو ہم رپلائی وہ نا سیر کا سوا سیر نہ کریں، تو تھوڑا وہ اخلاق کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھے. کوئی ناراض ہوتا ہے تو معافی مانگ لے، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں. کوئی تحفہ تحائف دے سکتے ہیں وہ دیں، کوئی بیمار ہو تو اس کی طبیعت پوچھیں، اس کی خدمت کریں، اس کا کام کریں، اور دعا بھی کرتے رہیں. چلا خیر ہی خیر
انشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، عورت اور اسلام.
یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین.
اللہ جی اکبر. عورت پر بطور ماں اسلام کے احسانات
جی.
ماں کتنا مقدس رشتہ ہے،
سبحان اللہ.
سنتے ہی دل میں ادب احترام کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کی رحمت، ماں کی عنایت، ماں کا اثار، ماں کی قربانی، ماں کے احسانات، اللہ اکبر. ماں پر تو نثار ہو جائے بندہ یار، مگر وہ جہالت کے زمانے کی باتیں بعض جگہ پائی جاتی. ستیلی ماں بدترین ظلم کا شکار تھی، استغفر اللہ. باپ مر گیا تو جیسے بیٹے کو باپ کی جائیداد اور سامان ملا نا، تو اسی طرح وہ ستیلی ماں بھی ملی.
اسلام سے پہلے یہ صورت
جی. اچھا ان ماؤں کو جائیداد کی طرح بانٹ لیا، مائیں مال وراثت کی طرح شمار ہوتی تھیں، باپ کے مرنے کے بعد بیٹے باپ کی پہلی بیوی کو ماں نہیں خادمہ سمجھتے تھے،
استغفر،
کو نوکرانی، اور اپنی مرضی سے کسی کے یہاں شادی کرتے اور جو حق مہر ملتا وہ خود وصول کر لیتے، تو گویا ماں کو بیچ دیتے تھے،
مال ہی سمجھا ہوا تھا
جی۔ عرب کے عقاظ نامی میلے میں تین بھائیوں نے اپنی ماں کو بیچا تھا،
استغفر،
اور بدترین ظلم، جوئے میں ماں کو داؤ پہ لگا دیتے۔ اسلام کی آمد ہوئی تو اسلام نے ہر رشتے میں عزت، احترام، بلند مقام، مرتبہ عورت کو عطا کیا اور ظلم و ستم ختم کیے۔ اور دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا،
اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، تو اس سے منع کیا گیا۔ اب باپ کی بیوہ ستیلی ماں کو، استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسا بھی تھا کہ ستیلا بیٹا اپنی بیوی بنا لیتا تھا، انتہائی بے شرمی اور بے حیائی، اللہ کی پناہ۔ تو اسلام نے ستیلی ماں کو بھی عزت دی اور اس جاہلانہ رسم کا خاتمہ کیا۔ خواتین کو اسلام نے عزت دی ہر لحاظ سے، ستیلی ماں کو بھی باعزت بنایا۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی ہے ستیلی ماں کے ادب و احترام کے تعلق سے۔
سبحان اللہ، اسلام نے خواتین کو عزت دی، اور اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری۔
یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔
بچوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے حضور آپ ارشاد فرما رہے ہیں،
نوزائیدہ بچوں کے تعلق سے ہم کچھ پہلے بھی سنا تھا، آج بھی عرض کرتے ہیں، مرگی کا ایک مرض ہوتا ہے، دماغ میں ایک جیسے کرنٹ سا موجود ہوتا ہے جس سے ہمارے پورے جسم کا نظام چلتا ہے۔ بچوں کے دماغ میں کسی خاص وجہ سے دماغی کرنٹ کی جو پیداوار ہے نا، اس کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، نتیجہ مرگی پر پڑتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ اچھا، یہ کیفیت 2 سے 3 منٹ تک رہتی ہے۔ مختلف بچوں پر یہ دورے مختلف انداز کے ہوتے ہیں، یہ اس پر منحصر ہے کہ بیماری دماغ کے کس حصے پر واقع ہوتی ہے۔ تو بہرحال جب یہ دورہ پڑتا ہے تو بچہ کھڑا نہیں رہ پاتا، بچہ بڑا دوسرے بھی گر جاتے ہیں، منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بہت خبیث بلا ہے، اسی کو ام الصبیان کہتے ہیں، تجربے سے ثابت ہے، اگر 25 سال کے اندر اندر ہوگی تو امید ہے کہ جاتی رہے۔ ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، اسے مہینے میں 7 بار مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرے اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچے کو قریب کرو، پھر آپ نے بچے کے منہ میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا اور فرمایا خدا کے دشمن نکل کہ میں اللہ پاک کا رسول ہوں۔ یہ پڑھ کر مرغی کے مریض پر دم کیا، اللہ کریم نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اچھا، نوزائیدہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ نہیں جھپکتا یا مسلسل اوپر یا کسی خاص سمت میں دیکھتا رہتا ہے، ایسے بچے کا 10 سے 15 منٹ کے لیے گمسم ہو جانا، خاموش ہو جانا مرغی کی علامت ہے، یاد رکھیں۔
بچہ تو نہیں بتائے گا، خود فیل کرنا پڑے گا۔
اچھا، اس طرح سے جھٹکے لگتے محسوس ہوتے ہیں، منہ سے جھاگ نکلتی، بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہ مرغی کا مرض ہو سکتا ہے، تو فوراً کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ بچے کا پیدائش کے فوراً بعد نہ رونا، بچہ روتا ہے تو اس کی بھی کوئی سمجھے کہ صحت مندی کی علامت ہے۔ اچھا، یہ علامت ہے کہ بچے کو گردن توڑ بخار ہے، یا پیدائش کے وقت آکسیجن کی شدید کمی ہو گئی ہے، یا دماغی خرابی ہے، یا دماغی چوٹیں ہیں، یا وٹامنس کی کمی ہے، دماغ یا دماغ کی جھلی میں انفیکشن ہو گیا ہے، یا خون میں گلوکوز، کیلشیم، میگنیشیم کی کمی ہے، یا سوڈیم کی مقداریں کمی بیشی ہے، پیدائش کے دوران چوٹ کوئی لگ گئی ہے، خون کے جمنے کی صلاحیت میں کمی ہو گئی ہے، یا وقت سے پہلے پیدا ہونے کی وجہ سے دماغ کے اندر خون جم گیا ہے، ماں کا دوران حمل دماغی امراض کی ادویات، نشہ آور اشیاء کو استعمال کی ہیں جس پر بچے پر یہ اثر پڑا ہے۔ اچھا، یہ مرض ایک خبیث جن کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کہا گیا۔ تو بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کو نہلا کر اور فوراً اذان دینی چاہیے، پھر بچہ اس مرض سے بچ جائے گا انشاءاللہ، اور کریم پوری زندگی محفوظ رہے گا۔ روحانی علاج بھی عرض کر دیتے ہیں، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، 40 times 40 times ایک سانس میں پڑھنا ہے اور کان میں دم کرنا ہے۔ جس کو بھی دورہ پڑا مرگی کا، بچے کو بڑے کو، انشاءاللہ فوراً ہوش میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ دوسرا علاج ہے۔ سورہ شمس پڑھ کر مرگی والے کے کان میں پھونک ماریں گے، انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم اپنے بچوں کی اچھے اچھے نیتوں کے ساتھ کیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں۔
بے شک مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کے پروگرام نے ہمیں بہت کچھ سیکھا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کو، آپ کی سنت کو جاننے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ہے بے کر شرم و حیا پابند شریعت، یہ نیک خواتین۔